الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديمي دام الدعات هن السارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي دام الدعات هن السارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات محترم قرآن مجید فرقان فرقان حمید کے درس ہفتہ وار درس قرآن میں آج کی آج کے درس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 سورۃ الاعراف کی یہ دو آیات پڑھی گئی ہیں. یہ وہی سابقہ مضمون جو ہے وہی چلتا رہا ہے جس میں سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور ان کے دشمن شیطان لعین کا ذکر ہے. گزشتہ درس میں قرآن کریم فرقان حمید نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ شیطان نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور جھوٹی قسمیں کھا کر ان کو قائل کر لیا کہ وہ اس درخت سے کھائیں جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا تھا. فرمانے کے بعد کھانا نوش فرمانے کے بعد پھر قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ ان کے جو لباس تھا وہ اتر گیا, انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں کو کانٹوں سے سی کر اپنے جسم کو ٹھانپا, ستر کھل گئے اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا. اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عرصے تک اب تم وہاں رہو گے, پھر اسی میں زندگی گزارو گے, زمین میں اسی میں موت واقع ہوگی اور اسی زمین سے تم اٹھائے جاؤ گے. یہاں تک گزشتہ درس بیان کیا گیا تھا. آگے اسی مضمون کو اللہ تعالی جل شانہ بیان فرماتا ہے. ایک چیز یہ واضح فرماتا ہے کہ تم چونکہ اولاد آدم ہو, آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے دادا ہے, باپ ہے تمہارے, تم ان کی اولاد ہو. جو شیطان لعین تمہارے باپ کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی کھلم کھلا دشمن ہے. اس شیطان لعین کا تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے سیدنا آدم علیہ السلام تمہارے باپ کو جنت سے نکالا, کسی بھی بہانے سے نکالا, اب تمہارے اوپر اس کا حربہ یہ ہے کہ کسی طرح وہ تمہیں جنت سے جانے سے روکے. جنت سے نکالا ان کو, اب وہاں جنت میں جانے سے روکنے کے لیے وہ ہر حربہ اولاد آدم کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. اسی لیے بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالی جل شانہ مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں جو ہے اولاد آدم کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے تھرو پہنچاتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تمہارا سجن اور دوست نہیں ہے. اس آیت کریمہ کو اور رکوع کو یا بنی آدم سے شروع کیا, اے آدم کی اولاد, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد. قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ لباس اتارا، انزلنا وہ اتارا لباس ہے، یواری سوآتکم جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، تمہارے ننگیز کو، تمہاری شرمگاہ کو، تمہارے ستر کو چھپائے وہ کہاں پہ، وریشا اور وہ تمہارے لیے زینت بنے اور تمہاری آرائش ہو. لباس کی دو وجہ بیان کی گئی، ایک یہ کہ تمہارے ستر کو، تمہارے شرم کی چیزیں ڈھانپے، ستر پوشی کرے، یہ ایک ریزن ہے لباس کا. دوسرا لباس کا ریزن پہننے کا کیا ہے، کہ تمہاری زینت اور خوبصورتی بڑھے. ولباس التقوى ذلك خیر، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے اچھا ہے. اس لباس سے جو تم پہنتے ہو، اس سے زیادہ اچھا لباس وہ ہے جو تمہاری پرہیزگاری اور تقوی کا لباس ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ ایسے لباس کا اتارنا تمہارے لیے جس سے تمہاری پردہ پوشی ہو، جس سے تمہیں تمہاری زیب و زینت ہو، جو تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے. یہ لباس کی قسم جو ہے جو اللہ نے نازل فرمائی تمہارے اوپر تمہارے لیے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ عام چیز نہیں ہے، من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، کہ کہیں تمہیں نصیحت آ جائے، تم سمجھ جاؤ اس پر، کہیں اولاد آدم اس بات کو مان لے، اس نصیحت کو جو ہے سمجھ سکے. یہ اس لیے اتارا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے. کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، ان کو جنت سے نکال کر اس نے فتنے میں ڈالا، تو تم دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈالے، گناہوں میں مبتلا کرے اور تم جنت میں جانے کے نہ رہو. اس سے بچو، اس نے تمہارے باپ کو جنت، ماں باپ کو جنت سے نکالا. ینزعو عنہما لباسہما، اتروا دیے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑی، ان کے شرمگاہیں کھل گئی، ایک دوسرے کو دیکھا انہوں نے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک یہ شیطان اور اس کا کنبا، شیطان کا کنبا، اس کا قبیلہ، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، یہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے. یہ کافروں کے دوست ہیں شیطان، مومن کے دوست ہیں. یہ دو آیات کریمہ آج ہم نے تلاوت کی ہیں، اور انہیں دو آیات کریمہ کے متعلق انشاءاللہ العزیز چند گزارشات آج کے درس میں پیش کی جائیں گی. پچھلے درس میں یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، ان کا لباس اتارا گیا. اس درس میں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ وہ لباس جنت کا اتار لیا گیا، لیکن ہم نے ایک اور لباس نازل کیا تمہارے تمہارے لیے، تمہارے آبا و اجداد کے لیے. وہ کیسے؟ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوواتکم ریشا، اے اولاد آدم بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک یہ کہ تمہاری آرائش ہو. یا بنی آدم سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو نہیں، یا ایھا الناس سے نہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی عبادت کرنے کا جب حکم دیا تو یا ایھا الناس فرمایا، یا ایھا الناس اے لوگوں، نسل انسانی، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو. جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، جو انسان ہے اس کے لیے حکم فرمایا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے اوپر اتنی بڑی نعمتیں نازل فرمائی، اور ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا آگے. جیسے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور یا ایھا الناس فرمایا، اسی طرح اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی جملہ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے نسل انسانی، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل، ایک معجزہ، ایک برہان آیا. جہاں تک اللہ تعالی نے عبادت کا حکم فرمایا انسانوں کو، اس اتنا تمام انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا معجزہ سنایا. فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا. الناس جو ہے وہ بھی انسان ہے، بنی آدم بھی انسان ہے، لیکن یہاں الناس نہیں فرمایا، یہاں بنی آدم فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی آیات میں آدم علیہ السلام کا نام آ رہا تھا، اور آگے بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ بنی آدم ارشاد فرما کے اولاد آدم کو متنبہ کرنا چاہتا ہے، متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ لباس کا پہننا یہ تمہارے باپ کی میراث ہے. لباس کا پہننا تمہارے باپ کی میراث ہے، یہ عام چیز نہیں ہے کہ کبھی کچھا پہن لیا، کبھی بنیان پہن لی، کبھی کوئی لباس پہن لیا. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے، فرشتوں کا کوئی لباس نہیں ہے، حیوانوں کا کوئی لباس نہیں ہے. آپ حیوانوں کو دیکھتے ہیں، حیوانوں کا لباس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے سطروں کو ڈھانپا ہے مختلف طریقوں سے، کسی کی دم لٹکا دی، کسی کے بال بڑھا دیے جانوروں کے، لیکن ان جانوروں کو لباس نہیں دیا، فرشتوں کو لباس نہیں دیا، جنوں کو لباس نہیں دیا. اور اگر جنوں کا لباس ہے تو ان کا لباس انسانوں کے متحت ہے، جیسے انسانوں کا لباس ہے ایسے جنوں کا لباس. لیکن جہاں تک پہلی تحقیق ہے کہ جنوں کا لباس نہیں، لیکن اگر فرشتہ جس کا لباس نہیں ہے وہ انسانی شکل میں آئے گا تو لباس کی صورت میں آئی. اگر جن انسانی صورت میں آئے گا تو لباس پہن کر آئے گا. مثال کے طور پر حضرت جبریل امین کو کئی صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشکات شریف کی حدیث میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس کے کپڑے بہت اجلے تھے, وہ اشد بیاض تھا کہ سیاہ بال تھے اس کے اور کپڑے بہت ایسے صاف ستھرے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ آدمی کے دور سے سفر کر کے نہیں آیا, یہیں سے اٹھ کر آ گیا. اب حضرت سیدنا جبریل امین انسانی لباس میں آئے, لباس ہے آپ کا جنگ بدر میں فرشتوں کو بعض صحابہ نے دیکھا, جنگ بدر میں بعض صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا, کیا بتایا؟ انہوں نے پگڑی باندھی, پگڑی باندھی فرشتوں نے, پگڑی باندھی یونیفارم پہنا ہوا, اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں جو نشانیاں ہوتی ہیں افسروں کی, وہ بلے اور وہ قطبے اور وہ الفاظ لکھے ہوئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افسر ہے, یہ ان کا لباس ہے. لیکن یہ وہ لباس نہیں جو انسان کا لباس ہے, اس کی شکل کا ہے لیکن وہ لباس نہیں ہے. جن لباس پہن کر آئے گا تو لباس تو ہوگا انسانوں کی طرح جیسے انسان نے پہنا ہوا ہے, لیکن وہ لباس اس سوت کا, اس دھاگے کا, اس روئی کا, اس کپاس کا وہ نہیں ہوگا. یہ صرف اولاد آدم کو اللہ نے شرف عطا فرمایا, اس کے لیے لباس کا انتظام فرمایا. جس لباس سے انسان بھاگتا ہے یہ اس کو اللہ نے بڑی شان بیان فرمائی ان آیات کریمہ میں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ نازل ہوا. من و سلوہ کیا تھا؟ مختلف تفسیریں ہیں لیکن وہ بھنا ہوا بٹیر تھا اور حلوے کی ٹرائب کا کوئی میٹھا کھانا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانوں سے مائدہ نازل ہوا جس کا ذکر سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترا چمڑے کا, اس میں مچھلی تھی, اس میں روٹی تھی, اس میں چاول تھے, اس میں پنیر تھا, یہ چیزیں مذکور ہو چکی ہیں. لیکن وہ پنیر, وہ روٹی, وہ مچھلی یا من و سلوہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا, اس کا تعلق اس زمین کے کھانے سے نہیں تھا لیکن شکل ان کی تھی. اسی طرح جو جبریل علیہ السلام لباس پہن کر آئے, جو فرشتوں نے لباس غزوہ بدر میں پہنا, یا جو جن لباس پہن کر آتے ہیں وہ دیکھنے میں تو انسانوں کے لباس کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ اس روئی اور کپاس کا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے فرمایا, اے بنی آدم, اے اولاد آدم, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس. کیسے اتارا ہے؟ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے, اس انجیر کے پتوں کو کانٹوں سے سی کر لباس ڈھانپ کر جب جنت سے اترے تو جنت سے چند جو ہے وہ بیج لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے دیے چند بیج, جبریل علیہ السلام کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو بیج دیں, وہ بیج کس کے تھے؟ کپاس کے. تو فرمایا کہ ہم نے یہ لباس اتارا تھا. کپاس کس لیے دیا؟ ایک روایت کے مطابق کہ کپاس کے بیج لے کر آئے. آدم علیہ السلام نے فرمایا, اے سیدنا آدم علیہ السلام, اس کپاس کو ایسے زمین میں ڈالو, بیج کو آپ جوڑے دیے, جوڑے اس کے جانوروں کے, جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے, پچھلے درس میں گزر چکا ہے, پچھلی صورت میں سمانیت ازواج آٹھ جوڑے, من الدان اثنين ومن الماز اثنين قل ذكرين حرم ام الانثيين. وہ ان کے لیے نہیں، یہود کے لیے ذکر ہوا، لیکن وہی آ چڑے تھے کیا؟ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس اور مینڈا اس میں آ جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے گائے کے ساتھ چار، اور چھترا اور بھیڑ چھ، اور بکری اور بکرا. یہ آدم علیہ السلام کو آٹھ جانور عطا فرمائے تاکہ بیل سے آپ کھیتی باڑی کریں، کپاس کو بیجیں، گندم کو بیجیں، اور دوسرے جانوروں سے دیگر جو فوائد ہیں وہ اٹھائیں. تو بیج جنت سے کپاس کے بیج لے کر آئے. آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے کاشت کرنی ہے، ایسے کاشت کریں، ایسے ہل چلائیں، ایسے زمین میں پانی ڈالیں، ایسے بیج ڈالیں، جب کپاس جو ہے بڑی ہو جائے، کپاس نکالیں آپ، اس کو آپ ایسے کاٹیں، ایسے دھاگا تیار کریں اور ایسے کپڑا تیار کریں. فرمایا اے بنی آدم، اے اولاد آدم، اس لیے کہا، یہ نہیں کہا یا ایو الناس، الناس اے لوگو، یہ نہیں کہا، یہ اے لوگو تب کہا جب اپنی عبادت کرانی تھی، اے لوگو تب کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا تھا. لیکن جب باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے لباس کا ذکر فرمانا تھا تو کہا اے آدم کی اولاد، جیسے تمہارے باپ نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہے کپڑے سے، اس نے کپڑا بنایا ہے، تیار کیا ہے، کس لیے؟ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے. اے اولاد آدم، تم بھی اپنے جسم کو ایسے ڈھانپو، یہ تمہارے باپ کی میراث ہے. ننگا رہنا تمہارے باپ کی میراث نہیں، جسم کو ڈھانپنا تمہارے باپ کی میراث ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے اور انزلنا سے فرما رہا ہے، ہم نے اوپر سے اتارا. یہ ایک تفسیر. دوسری تفسیر کہ اگر جنت سے بیج نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش نازل فرمائی، انزلنا، انزل من السماء ماء، پانی آسمان سے نازل فرمایا. آتا تو بادلوں سے، لیکن جو چیز اوپر سے آتی ہے اس کو آسمان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آسمان سے آئی. انزلنا، ہم نے اوپر سے بارش نازل کی، بارش زمین پر پڑی، اس بارش میں اتنی برکت تھی کہ زمین کے اندر خود بخود جو ہے وہ کپاس اور گندم اور یہ چیزیں اگنی شروع ہو گئی. گویا کہ ہم نے اوپر سے نازل کیا پانی کو، اتارا بارش کو تاکہ تمہارے لیے کپاس پیدا ہو. تو کیا فرمایا؟ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے اتارا تمہارے اوپر لباس، کپاس اتاری، گویا کہ تمہیں لباس بنانے کا طریقہ سکھایا، پہننے کا طریقہ سکھایا، لباس اتارا. اور لباس کیوں اتارا؟ یہ بات غور سے سنیں کہ لباس کیوں اتارا. یواری سوآتکم، تاکہ تم اپنا ننگیز ڈھانپو، تم اپنا بدن ڈھانپو. ایک اور کیوں اتارا؟ وریشا، اور تم خوبصورت لباس پہنو، زیب و زینت اپنی بناؤ. ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے. تین لباسوں کا ذکر فرمایا. ایک لباس کا ذکر فرمایا کہ لباس اس لیے اتارا کہ تم اپنی شرم گاہیں کانپو، یہ فرض ہے، یہ اصل مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ڈھانپنا فرض ہے مرد کے لیے. عورت کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنا فرض ہے، سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے ٹخنوں سے نیچے تک. مرد کے لیے ٹخنوں سے اوپر، جو ہے اگر وہ پورا لباس پہنے تو ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے، عورت کے ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے. مرد کے لیے فرض کیا ہے؟ ناک سے گھٹنوں تک یہ شرمگاہ کو ڈھانپنا فرض ہے. عورت کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنا فرض ہے. یہ لباس اس لیے نازل ہوا، اور یہ میراث ہے آدم علیہ السلام. اب جو شخص مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ننگا رہتا ہے جیسے آج کل کے اس پرفتن دور میں کہ شرم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کفار کیا ہمارے مسلمانوں میں بھی کفار کے طریقے پر چل کر یعنی گھٹنوں سے لے کر ناف تک تو علیحدہ چیز ہے، وہ تو بالکل جو ہے ایسے جو حالات جب غسل کرتے ہیں یا کہیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں تو لباس پہنتے نہیں، تو گویا کہ اپنے باپ کی میراث کو کھو رہے، جس کا قرآن نے حکم فرمایا اس کو وہ نہیں اپنا رہے، قرآن فرماتا ہے یہ تمہارے باپ کی میراث ہے کہ بدن کا ڈھانپنا، اور جو اپنے باپ کے نقش قدم پر نہ چلے وہ کتنا بدبخت ہے۔ اور پچھلی آیات میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں اتارا، تمہاری ساری ضروریات ہم نے زمین میں کی، تو لباس بھی اسی زمین سے جو ہے وہ کپاس پیدا ہوتی جس سے آپ لباس تیار کرتے ہو، وہ بھی اسی زمین سے۔ اب ایک تو ہے کہ فرض جو ہے اگر مرد لباس جو ہے وہ نہیں پہنتا وہ مجرم ہے، عورت اگر لباس نہیں پہنتی یا پہنتی ہے لیکن پتلا لباس پہنتی ہے جس سے پردہ نہیں ہوتا، وہ بھی اسی حکم میں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا عورتیں ہوں گی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن باوجود کپڑا پہننے کے ننگی ہوں گی، بے پردگی ظاہر ہو رہی ہوگی، قرآن نے اس کو منع فرمایا۔ فرمایا لباس تو اتارا آدم و حوا کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے کہ تم اپنی شرم گاہیں ڈھانپو، اپنے جسم کو کور کرو۔ آگے فرمایا وریشا، اور لباس اتارا ہم نے زیب و زینت کے لیے۔ ریش کہتے ہیں پرندے کے پر کو، جیسے پرندے کے پر جو ہوتے ہیں یہ اس کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پرندوں کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، رنگ برنگے ہوتے ہیں، جس سے پرندہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس کو ریش بولتے ہیں۔ فرمایا جیسے پرندہ اپنے پروں سے خوبصورت لگتا ہے، اور ہم نے بھی تمہارا لباس اس لیے نازل کیا کہ تم بھی خوبصورت لگو۔ تو گویا کہ لباس فرض جو ہے مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور سنت لباس کیا ہے؟ جس میں پگڑی ہو، جس میں لباس ہو، کرتا ہو یا جبہ ہو، جس کا جو ہے آستین یہ ہاتھوں تک اور پاؤں تک جو ہے جسم ڈھپا ہوا ہو، شلوار پہنی ہوئی ہو یا دھوتی پہنی ہوئی ہو، یہ جو بھی لباس ہے یہ اس ایسا لباس پہننا سنت ہے۔ کشف الغمہ میں امام شورانی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سوائے حج کے موقع کے احرام، سوائے احرام کے الگ آپ نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ حدیث پاک ہے، ٹوپی پہنی، سم ٹائم، لیکن اکثر جو ہے ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھی آپ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے لباس۔ اور اسی کے ساتھ علماء نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا اس میں اگر کوئی شخص اسی آیت کے ساتھ، اور آگے جو ہے اگلے درس میں ایک آیت آئے گی کہ اگر کسی کا لباس، اگر کسی کا کرتا یہاں تک ہے، ابھی کرتا یا اس کی بنیان، اس کی نماز مکروہ ہے، اگر کسی کی آستین جیسی یہ بٹن ہے اس کے سلیو کے، اس کے یہ بٹن جو کھلے ہیں یا اس کے یہ بٹن سامنے والے کھلے ہیں، اس کی نماز مکروہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے لباس کو جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس حیات کے بغیر اس نے پہنا ہوا ہے، اس کی نماز مکروہ ہے۔ جیسے یہ کرتا ہے، یہ کرتا بنا ہے کہ اس کی جو ہے نا یہ بازو پورا یہاں تک ہو، اب میں اس سے ہٹ کر اس کے پیسے اکٹھا کر لیتا ہوں، یہ اس کے لیے بنا نہیں گیا. اگر ایسی حالت میں نماز پڑھو گے نماز مکروہ ہے. بہت سارے لوگ پینٹوں کو اوپر کر لیتے ہیں. کیا آپ خود بتائیں کہ کیا پینٹ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس کو آپ اوپر کریں؟ نماز مکروہ ہے. وہ ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے جو ہے سلوار کے اوپر پینٹ کے اوپر کرتے ہیں، نماز مکروہ ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹخنا آپ جو ہے سلوار کو بالکل نیچے رکھیں. دو گناہ، ایک جرم یہ ہے کہ آپ جو ہے لمبی سلوار کی اتنی پہنتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ شروع سے بنوائیں اتنی جو ٹخنوں تک ہو. اور ایک بار نے یہ جرم کیا کہ لمبی سلوار لے لی اور پینٹ لے لی، اور دوسرا اس کے اوپر جرم یہ کیا کہ اس کو حید کے بغیر یعنی جس کے لیے بنائی گئی ہے اس کی حید کو اس نے بدل دیا کہ اوپر اس کو اکٹھا کر لیا، یہ دوسرا جرم ہے. یہ رومال ہے، اگر کوئی آدمی اس کو ایسے کر کے نماز پڑھتا ہے، ایسے چھوڑ دیتا ہے، اس کو سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہے، ٹوپی، نماز مکروہ ہے. اگر کوئی آدمی اس کو ایسے کر لیتا ہے نماز مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کو سر کے اوپر ہونا چاہیے، پگڑی کے اوپر بھی یا ٹوپی کے اوپر. اگر کندھوں پر کرتا ہے، سر جو ہے ٹوپی یا پگڑی سے ڈھانپا ہوا ہے، رومال یا چادر اس نے ایسے پہنی ہوئی ہے، نماز مکروہ ہے. اس کو صدر بولتے ہیں. اگر ایک آدمی ایسے کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، یہ صدر ہے، نماز مکروہ ہے. لباس پہننے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو فرمایا اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہ یا جو ہے نا یہ مخاطب اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اس کی بھی کئی طریقے ہیں. ایک خطاب ہے جیسے یا بنی آدم ہے، ایک خطاب ہے جیسے یا ایوہ النبیو، یا ایوہ الرسولو، یا ایوہ المزمل ہے. ایک خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنو کا خطاب ہے. ایک خطاب ہے جیسے یا ایوہ الکافرون کا خطاب ہے، وہ بھی یا ہے. اگر غضب کو یا غصے کو یا ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے خطاب ہو، اس کی مثال یہ یا ایوہ الکافرون، اے کافرو، یہ غضب کا خطاب ہے. ایک ہے اظہار کرم کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انبیاء کو جاتا تو فرماتا ہے یا ایوہ الرسول، وہ غصہ اور غضب نہیں، وہ کرم. یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر. ایک ہے سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے، کسی کو متنبہ کرنے کے لیے، غافل کو بیدار کرنے کے لیے، یہ وہ خطاب ہے یا بنی آدم. یہ خطاب جو ہے یا بنی آدم، یہ غافل کو بیدار کرنے کے لیے کہ لوگوں تم لباس کیسے پہنتے ہو؟ اے اولاد آدم، اللہ ہم نے جو لباس تمہارے لیے اتارا، اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ تم اپنے ننگیز کو ڈھانپو، اپنے سطر پوشی کرو، اور دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ تم خوبصورت نظر آؤ، خوبصورت لگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ مال و دولت عطا فرمائے، اس کو فراوانی اس کے پاس ہو، کھلا اللہ تعالیٰ رزق اس کو عطا فرمائے، تو فرمایا اس کے نعمتوں کا اثر اس آدمی کے وجود پر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہونا چاہیے. ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیرا اثر نعمت نعمت رب کا علیہ کا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر تیرے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، اس نے جو مال دیا ہے تمہیں، تو اس سے اچھا لباس پہن تاکہ تو اچھا لگے. یہ اظہار نعمت، اس نے نعمت دی ہے، اس کا اظہار کرو، اچھا لباس پہنو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، جس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، کہ جب آدمی لباس پہنے کرتا پہنے، لباس پہنے، جبا پہنے، تو وہ کہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب یہ کوئی لباس پہنتے تو اس کو پہننے کے جب گلے تک لباس آتا، سر سے گزر کر گلے تک آتا، تو یہ دعا پڑھتے. تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یہ دعا پڑھے، حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے مجھے یہ لباس پہننے کو عطا فرمایا، تاکہ ما اواری بھی، میں اس سے اپنا ستر ڈانپوں، اپنے ننگے جسم کو ڈانپوں اس سے. واتجمل بھی فی حیاتی، اور اپنی زندگی میں میں خوبصورتی اپنے جسم کی بڑھاؤں. یہ دعا پڑھتے، اور پرانا لباس جو اتارا ہوا لباس ہے وہ اسی وقت کسی کو صدقہ دے دے، کسی غریب کو دے دے پہننے کے لیے. فرمایا جو ہی وہ یہ دعا پڑھے گا اور اس وقت وہ پرانا لباس کسی کو دے گا، اس وقت سے وہ اللہ کے ذمے میں آ جائے گا. اللہ کے ذمے میں کیا؟ اس کی فلاح میں آ جائے گا. شام اور صبح اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا صرف یہ دعا پڑھنے سے، اور وہ پرانا لباس کسی غریب کو دینے سے. تو لباس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے آدمی کی، یہ آدمی اس آدمی کو اللہ نے کتنا عطا فرمایا ہے، اس کا اچھا لباس ہے، یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. جو کچھ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے اس پر. اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات یہ کہ لباس اتارا ہے جسم کو ڈانپنے کے لیے. اولاد آدم پر اللہ نے خاص کرم فرمایا، فرمایا تمہارے باپ کی میراث ہے، جیسے ہم نے یہ بیج بھیج کر آدم علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا کہ لباس پہنو، ننگے نہ رہو، یہ صرف نسل انسانی کو یہ شرف حاصل ہے، جن اور فرشتوں کو بھی ہم نے لباس نہیں دیا. اب ایک آدمی اچھا خاصا ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس لباس ہے، اور وہ آ کر نماز ایسے پڑھتا ہے جیسے کہ جو ہے ایسے کپڑوں میں، کپڑے ہونے کے باوجود اس کے لباس میں کراہت ہے. تو دو طرح کا، تین طرح کا لباس ہے. ایک لباس ہے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، نگیز کو ڈھانپنے کے لیے، ایک ہے خوبصورت بنانے کے لیے، تیسرا لباس ہے تقوی کا لباس. تقوی کا لباس فرمایا، تقوی کا لباس جو ہے یہ سب سے اچھا لباس ہے. اور تقوی کا لباس کیا ہے؟ تقوی کے کپڑے مراد نہیں ہے، تقوی کا لباس یہ ہے کہ تمہارے کردار، تمہارا اخلاق، تمہارا جو ہے عمل اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کا نور تمہارے چہرے اور تمہارے جسم پر نظر آئے. یہ تقوی کا لباس. فرمایا یہ زہری لباس جو ہے یہ تو تمہارے جسم کو ڈھانپتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی اس کا لباس زہری لباس اچھا ہے، اس کے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، اور کردار اس کا بالکل گھٹیا ہے، اس کے لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ فرمایا یہ لباس جسم کو ڈھانپتا ہے. تقوی کا لباس جو سب سے اچھا لباس ہے اس کو اپناؤ. وہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، جب کوئی آدمی تقوی کا لباس پہنتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، کوئی بھی اچھائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی چادر کو اس آدمی کے اوپر اڑا دیتا ہے. اگر اچھا عمل کرتا ہے تو وہ اچھی چادر بن کے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر برا عمل کرتا ہے تو بری چادر بن کے ظاہر ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ ایک نیک آدمی ہے جو نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، جب باہر نکلے گا اس کے چہرے پر نور ہوگا، ہر آدمی اس کی تعریف کرے گا، یہ نیکی کی اچھی چادر اس نے پہنی ہوئی. اور اگر ایک آدمی برے کام کرتا ہے، چاہے لباس اس کا جتنا مرضی اچھا ہو، کیونکہ اس میں تقوی نہیں ہے، برائی ہے، جب وہ آدمی باہر نکلے گا تو برائی کی چادر جو ہے قدرتی اس کے اوپر نظر آئے گی، اس کے چہرے پہ منور. زہری لباس اور زہری لباس پھٹ جاتا ہے، تقوی کا لباس نہیں پھٹتا. زہری لباس پھٹ جاتا ہے، آپ کپڑا جو ہے اس کپڑے کو آپ سال دو سال چار سال استعمال کرتے ہوئے پھٹنا پرانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن تقوی کا لباس جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر نور ایسا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی نورانیت میں اور اضافہ ہوتا ہے. جو جو وہ عبادت زیادہ کرتا ہے وہ تو تقوی کا لباس جو ہے نورانیت زیادہ پیدا کرتا ہے. فرمایا ظاہری لباس ہر ایک کو مل جاتا ہے, کافر بھی پہنتے. اب جو کافروں کے پاس کتنے سارے اچھے لباس ہیں, ہندو بھی پہنتا ہے, عیسائی بھی پہنتا ہے, یہودی بھی پہنتا ہے, مشرق بھی پہنتا ہے, بحریہ بھی پہنتا ہے, لیکن تقوی کا لباس صرف مومن پہنتا ہے اور کوئی نہیں پہنتا. وہ تقوی کرے بھی صحیح تو ان کے تقوی کا فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ تقوی کا لباس ہے. پھر ظاہری لباس ہر جگہ سے مل جاتا ہے. آپ جائیں نیو پورٹ چلے جائیں, آپ کسی بھی چھوٹے بڑے سٹور پر چلے جائیں, لوور کیبن چلے جائیں, آپ کو ظاہری لباس جگہ جگہ پہ ملے گا. تقوی کا لباس اولیاء اللہ کے آستانوں سے ملتا ہے. تقوی ہر جگہ نہیں ملتا, خاص جگہ سے ملتا ہے. بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو جائے تو تقوی وہاں سے ملے گا, غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تقوی وہاں سے ملے گا, امام ابو حنیفہ کے آستانے میں جھک جاؤ تو وہاں سے تقوی کا لباس ملے گا. ظاہری لباس ہر جگہ سے ملتا ہے, تقوی کا لباس ہر جگہ سے نہیں ملتا. پھر مومن کے لیے ظاہری لباس کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرے, یہ مومن کا ظاہری لباس ہے تقوی کا. اور مومن کا باطنی لباس کیا ہے کہ ایسا عمل کرے, ایسا لباس پہنے, ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے کہ وہ لباس جو ہے وہ اللہ کی نشانی بن جائے گا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہاں کیا فرمایا, دیکھ رہا, قرآن خود فرماتا ہے, میری اپنی بات نہیں, وہ لباس التقوی ذالک خیر, یہ تقوی کا لباس جو ہے یہ سب سے اچھا اور بھلا لباس ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ جو لباس تقوی کا ہے, یہ لباس جو ہم نے اتارا ہے, یہ تقوی, یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے, یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے. اور اللہ کی نشانی کیا ہے؟ شاعر اللہ. ہاں جی, اور شاعر اللہ کیا ہے؟ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دل کا تقویٰ ہے. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دل کا تقویٰ ہے. اب لباس کو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے, کون سا لباس؟ میرا لباس, آپ کا لباس, تقوی کا لباس. اب دیکھو یہ لباس, چاہے ظاہری لباس لے لو یا باطنی لباس لے لو, یہ اللہ کی نشانی ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. یوسف علیہ السلام نے کرتا پہنا, وہ ظاہری لباس, لیکن نبی کا کرتا ہے. وہ نبی کا کرتا, نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرف آیا, آنکھوں پر رکھا تو آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. یہ لباس ہی ہے نا. ہاں جی, اللہ کی نشانی ہے, آیات اللہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ شریف جو حضرت اسماء کے پاس تھا, مدینہ طیبہ میں جو شخص بیمار ہوتا اس جبے کو پانی میں بھگو کر, اس پانی میں نچوڑ کر وہ پانی پلا دیتے, اس کو شفا اس لے جاتا. یہ ظاہری لباس کی بات ہے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ہاں جی, صفا مروہ کو اللہ اپنی نشانیاں فرماتا ہے. صفا پتھر ہیں, پہاڑ ہیں, کوئی خصوصیت ان میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حرم شریف میں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. کیوں؟ حضرت حاجرہ دوڑی. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ, جو آپ لوگ جو قربانیاں دیتے ہیں, پرانے زمانے میں اس کا طریقہ اور تھا کہ ان کے گلے میں چمڑے کا قلادہ ڈال کر حاجی اپنے ساتھ لے چلتا تھا, اونٹ گائے بکری جو بھی ہوتی, وہ گائے بھیڑ بکری جو ہے وہ کسی کی جو ہے کھیتی میں پڑ جاتی، کسی کا سمال کھا جاتی، کہیں بھی چلی جاتی، اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گنہگار آدمی جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ پہلے دفعہ حج کے لیے جا رہا ہے، اس کی گائے بھینس ہے یا اس کا یہ اونٹ ہے یا اس کی بکری ہے، لیکن چونکہ وہ گلے میں چمڑے کا قلادہ ڈالا ہوا ہے، اس کو نسبت ہو گئی ہے حاجی کے ساتھ، اور حاجی کو نسبت ہے بیت اللہ کی طرف، اس لیے وہ اللہ کی نشانی، وہ گائے، وہ اونٹ، وہ بکری، وہ شاعر اللہ بن گئی. نبی کا کرتا، اس کو نسبت نبی سے ہو گئی، وہ کیا ہو گیا؟ شاعر اللہ. فرمایا یہ تقوی کا لباس جو ہے یہ اچھا لباس ہے، وذالک من آیات اللہ، اور یہ جو ہمارا لباس کا اتارنا، چاہے وہ دوسرا لباس ہو یا تقوی کا لباس ہو، یہ آیات اللہ ہے. یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، جو آدمی صدر پوشی کے لیے لباس پہنتا ہے، ثواب کے لیے پہنتا ہے، یہ آیات اللہ ہے، شاعر اللہ ہے. کہ تمہیں پتہ چلے، تم لعلہم یذکرون، وہ سمجھ جائے کہ یہ کتنی بابرکت چیز ہے ایسا لباس پہننا. تو لباس کو تو لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایک بس فارمیلٹی ہے کہ اس کو پہن لو، جسم ڈھانپ لو، لیکن نہیں، یہی لباس اگر تم اس نیت سے پہنتے ہو کہ جس میں ہماری شرمگاہیں ڈھپ جائیں، ہمارا پردہ ہو جائے، ہماری نماز صحیح ہو جائے، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے، اور اس کو ایسے کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. آپ جب پہنتے تو دائیں استری پہلے ڈالتے، جو ہے آپ جوتا پہنتے تو پہلے جو ہے دائیں پہنتے، جب کرتا اتارتے، جبہ اتارتے تو پہلے بائیں سے اتارتے. تو یہ اگر آپ سنت کے مطابق اس لباس کو پہنیں گے، پگڑی آپ باندھتے، ٹوپی پہنتے، تو اگر سنت کے مطابق آپ اس کو کریں تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب بن جائے. یہ لباس ہے، اتنی معمولی چیز جس کی طرف ہم کبھی توجہ نہیں دیتے، قرآن نے اس کو کتنے آسان طریقے سے بیان فرمایا. اے اولاد آدم، یہ تمہارے باپ کی میراث ہے لباس پہنا، اس کو ایسے پہنو جیسے تمہارے باپ نے پہنا، اس کو ایسے پہنو جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پہنا. سنت لباس فرض کو اس کے لیے جس کو کپڑا نہ ملے، لیکن سنت لباس کس کے لیے؟ جس کے پاس فراوانی ہو وہ سنت لباس پہنے. ہاں جی، یہ فرض لباس جو ہے کیا ہے کہ موٹا لباس پہنے، موٹا لباس پہنے جس سے بالکل جسم ڈھانپ جائے، اور ریشا زیب و زینت کے لیے پتلا لباس پہن لے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی. یا لباس جو ہم نے اتارا ہے صوفیہ کا لباس پہن، جو سادہ لباس ہے، جس میں تمہیں نخرا، جس میں تمہارا تکبر جس میں نہ آئے، وہ لباس پہنو. دیکھو کئی دفعہ آدمی کا کپڑا اچھا ہوتا ہے نا، آپ اچھی طرح استری کر کے کپڑا پہنتے ہیں اور استری کی ہوتی ہے، آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، بہترین لباس پہنا ہے، لیکن آپ نمازی ہیں. اب آپ غور کر لیں، اب استری کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ پینٹ کو یا سلوار کو ادھر ادھر کر رہے ہیں تاکہ یہ استری ٹوٹ نہ جائے. اگر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے تو آپ اس کو پہلے جو ہے ایسے کرتے ہیں تاکہ مٹی لگے نہیں کہ ہم نے شادی پہ جانا ہے، ہمیں دعوت پہ جانا ہے، تو یہ سلوار یا پینٹ جو ہے یہ میلی ہو جائے گی، اس لیے بچاتے ہیں. تو نماز کی طرف توجہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی توجہ کپڑے کی طرف ہے. کئی دفعہ آپ پتھریوں کو ہٹا کر سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ پیشانی کو مٹی سے آلودہ کرنا اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے سجدے کی حالت. ہم مٹی کو چاہتے ہیں کہ پیشانی پر مٹی نہ لگ جائے، پیشانی پر مٹی کا لگنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام. ہم کپڑوں کو بچاتے ہیں کہ کہیں مٹی نہ لگ جائے کپڑوں پر، ہاں جی، لیکن لباس جو ہے نماز پہننے کے لیے لباس وہ ہونا چاہیے جو آپ کا سب سے بہترین لباس ہو، اللہ کی حضور میں آپ حاضر ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب کام سے آئے لباس کو اتارا اور جو سلیپنگ سوٹ ہے وہ پہن کر ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں. جو جاگنگ سوٹ ہے وہ پہن کر ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت ہے. نماز کی اہمیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں آدمی کھڑا ہوتا ہے، انتا بد اللہ کا نہ کترا ہو، تو ایسے اللہ کی عبادت کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہو. اور اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ سکے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں میں اس وقت تک کو سجدہ نہیں کرتا جب تک میں اپنے رب کو نہ دیکھ لوں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں. اور اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں کہ تو رب کو دیکھ سکے، تو پھر کم از کم ایسے پڑھ کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہے، آپ آج دیکھیں ہم عدالت میں جاتے ہیں، چھوٹا کیس ہو یا بڑا ہو، تو باہر سے ہی ہم اپنی ٹوپی اتار دیتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے نا کورٹ کا، کورٹ کے آداب میں سے یہ ہے کہ جی سر ننگا ہونا چاہیے. ہاں جی، کورٹ سے باہر ہی ہم سیل فون کو آف کر دیتے ہیں جی، کہ اس کی بیل نہ بجے گا. کورٹ سے باہر ہی اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کورٹ کے جو رولز اور ریگولیشن کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو نہیں لے جاتے. چابیاں گھر چھوڑ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں گھر چھوڑ جاتے ہیں کہ میڈیکل ڈاکٹر سے ہمیں گزرنا ہے. ہم جو کتنے تیار، ایک کورٹ میں ایک دن کے لیے جاتے ہیں، ہم کیسے تیار ہو کر جاتے ہیں؟ کیا ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو اتنا بھی پرپیئر نہیں کر سکتے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے عبادت میں کوئی چاشنی ہے، لذت نصیب نہیں ہوئی. انسان کا پراپر لباس ہو، صحیح طرح اس نے وضو کیا ہوا ہو، اس کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو، اللہ کی بارگاہ میں ایسے نماز پڑھے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے. اور اگر نہیں تو یہ خیال کرے کہ وہ خالق کائنات، اس کی نظر میری طرف ہو، مجھے میری طرف توجہ اس کی ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں بڑے باادب طریقہ سے ہوں. تو یہ تو لباس ہے، لباس کے معاملے ہم بالکل سست ہیں. ہاں جی، اس کی پلیدی پاکیزگی کا بھی شاید خیال کرتے ہوں گے لوگ، لیکن اس کے لیے تو بہت احتیاط چاہیے. ہاں جی، استنجا صحیح طرح سے کیا ہوا ہو، وضو صحیح طرح سے کیا ہوا ہو، لباس صحیح طرح سے کیا ہوا ہو، لباس صحیح ہو. ہاں جی، لباس کی بھی کس، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں انگوٹھی ڈالتے ہیں سونے کی. ہاں جی، سونے کی انگوٹھی سے تو نماز، سونا تو حرام ہے، نماز نہیں ہوتی. چھلے ڈالتے ہیں، چھلا جو ہے چھلے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، چاہے عورت چھلا ڈالے یا مرد چھلا ڈالے. ہاں جی، مکروہ ہے نماز. ہاں جی، اور پھر لوہے کا اور پتل کا، تانبے کا انگوٹھیاں اور چھلے پہنتے ہیں، نماز مکروہ ہے. نماز کے آداب ہیں، نماز کا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، بزرگان دین جو بتایا ہے. نماز کے لیے بڑی احتیاط ہے. فرمایا اے اولاد آدم، تحقیق ہم نے اتارا تمہارے اوپر لباس جو تمہارے ننگیز کو، تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے، وریشا اور ایسا لباس بنایا جو تمہارے لیے زیب و زینت کا سبب بنے، خوبصورت ہو، جو سنت ہو. جیسے عام نمازوں میں جو مزدور آدمی ہے وہ عام مزدوری کے لباس میں نماز پڑھ لیتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زور کی نماز اسے پڑھنی ہے، وہ گھر آئے اور وہ آ کر دوسرا لباس پہنے، اس کی اگر مجبوری ہے تو وہ اس میں نماز پڑھ لے. لیکن عیدین کی نمازیں، جمعے کی نماز، اس کے لیے حکم ہے کہ پھر وہ ریشہ خوبصورت لباس پہنے. اگر وہ عام حالت میں نہیں پہن سکتا ہر روز، جیسے کچھ مجبوری ہوتی ہے، ہاں جی، تو آپ جمعے کی نماز یا عیدین کی نمازیں یا دوسری نمازیں، اس میں بہترین لباس ہو، ریشہ کا لباس ہو جو خوبصورت لباس ہو. لیکن تقوی کا لباس تو بہرحال کام پہ ہو یا گھر پہ ہو، عید کی نماز یا دوسری ہو، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، کہ آدمی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. فرمایا یہ جو ہے نا، یہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے، اچھے لباس کا پہننا اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے، اگر وہ سمجھے. آگے دوسری آیت میں فرمایا یا بنی آدم، یہاں بھی وہی خطاب، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے. کما اخراج ابویکم من الجنت، جیسے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوواتہما، ان کا لباس اتار دیا تاکہ ان کے شرم گاہیں کھل جائیں. شیطان نے یہ کیا، یہ دیکھو نسبت شیطان کی طرف ہے، حالانکہ شیطان سبب بنا. شیطان نے گندم کا دانا کھلایا، اسے لباس نہیں اتارا. شیطان نے گندم کا دانا کھلایا ہے، اس نے جنت سے نہیں نکالا، لیکن نسبت اس کی طرف کیوں ہو رہی ہے کہ وہ سبب بنا ہے اس کا. تو سبب جب بنتا ہے تو نسبت اس کی طرف ہو گئی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، حالانکہ اسے نکالا نہیں، نکالا تو اللہ نے ہے، وہ سبب بنا. جیسے کہہ دیتے ہیں جی بارش آئی، بارش نے بڑی اچھی فصل اگا دی، بارش نے بڑی اچھی فصل اگائی، یعنی پانی ہم نے جو ہے نا نہر کا پانی ڈالا اور پانی نے ہماری فصل کو اچھا کر دیا. فصل کون اچھا کرتا؟ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ سبب ہے. اسی طرح ہاں جی داتا صاحب نے ہمارا کام سیدھا کر دیا، کیا وہ سبب ہے؟ کیا تو اللہ نے. لوگ ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہن میں وسوسہ کہ بارش نے ہماری کھیتی کو اچھا کر دیا، ادھر شک کا در نہیں آتا، کہتے ہی لوگ نہیں کہتے. شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، جنت سے نکالنا نقصان ہے نا، تو شیطان نے نقصان دیا. کہتے ہیں نفع نقصان اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یہاں قرآن فرما رہا ہے کہ شیطان نے آدم کو جنت سے نکالا، وہ سبب ہے. اسی طرح جو سبب بنتے ہیں بزرگ، جن سے دعا کرائی جاتی ہے، جن کی آپ آستانے پر حاضر ہو کر آپ دعا کرتے ہیں، وہ سبب بنتے ہیں. ان کو کوئی بھی رب نہیں مانتا، کوئی بھی ان کو اللہ نہیں مانتا، کوئی بھی ان کو خالق نہیں مانتا. جیسے برائی کی نسبت بری چیز کی طرف ہوتی ہے، اچھائی کی نسبت اچھی چیز کی طرف ہوتی ہے، یہ سبب بنتی ہیں چیزیں، نہ کہ حقیقتاً کوئی آدمی اس کو خالق اور مالک اور رازق مانتا ہے. اگر کوئی حقیقتاً اس کو خالق اور مالک اور مؤثر مانے تو پھر وہ مشرک بنتا ہے، ورنہ آپ ایک قدم نہیں چل سکتے کسی جگہ پہ. شیطان جنت سے نکالا، حالانکہ اس نے نکالا نہیں، نکالا اللہ نے، وہ سبب بنا. فرمایا جیسے شیطان نے تمہارے آبا وے کا لفظ جو ہوتا نا، یہ پیرنٹس پر بولا جاتا ہے، جس میں ساس اور ابھی ہے وہ بھی آبا وے ہے، ماں باپ وہ بھی آبا وے ہے، دادا دادی وہ بھی آبا وے ہے، نانا نانی وہ بھی آبا وے ہے. یہ سب جتنے بھی وہ اصول ہیں، چاہے وہ جو ہے ساس اور ہوں، وہ ماں باپ ہوں، وہ دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، تمام کو ابوائے کہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کسی کے نانا نانی ہیں، کسی کے دادا دادی ہیں، کسی کے باپ ہیں. ہاں جی تو فرمایا جیسے تمہارے آبائے کو، یعنی تمہارے آبا و اجداد کو، آدم و حوا کو جیسے شیطان نے جنت سے نکالا اور ان کا لباس اتروا دیا، ان کے ننگے زہر ہو گئے. ہاں جی کہیں ایسا نہ ہو کہ اے اولاد آدم فکر کرو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. بچوں شیطان کیسے فتنے میں ڈالے گا؟ اس آیت کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ کہیں تمہارے عقائد خراب نہ کر دے. کیا کہا؟ تمہارے عقائد خراب نہ کر دے. اگر عقیدہ خراب ہوا تو کیا ہوگا؟ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا. عمل کم ہوا تو جنت میں جائے گا. عمل اگر کم ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی جہنم میں چلا گیا تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو میں ضرور شفاعت کرا کے جنت میں لے جاؤں گا. تو کیا مطلب کہ ایک آدمی نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ ذرہ ایمان تو نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. کلمہ پڑھنا بہت بڑی بات ہے، یہ ذرہ نہیں ہے، یہ تو بڑی بات ہے. اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھا اور کوئی عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دی، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ عمل کیا، نہ اچھائی کی، صرف کلمہ پڑھا، لیکن پڑھا ایمانداری سے، وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا.
وہ جنت میں جائے گا. اور اگر ایک شخص نے کلمہ پڑھا, اس نے حج کیے, نمازیں پڑھی, باتیں کی, عقیدہ خراب ہے, اللہ اللہ کے رسول کے بارے میں گمراہی پھیلاتا ہے, عقیدہ خراب ہے, جنت میں کبھی نہیں جائے گا, ہوا بھی نہیں لگے گی. تو اس آیت کے تحت علماء کیا فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم, بی کیئرفل, لا یفتنکم الشیطان, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے جیسے تمہارے باپ کو فتنے میں ڈالا. کیسے؟ ان کو فتنے میں ڈالا کہ جنت سے نکالا, تمہیں فتنے میں ڈالے کہ تمہیں جانے نہ دے گا. اور وہ کیا ہے؟ تمہارے عقائد خراب کر, عقیدہ خراب کر. عقائد کی بڑی مرض ہے, لوگوں کو عقیدے کا پتہ نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں کفر اور شرک کرتے ہیں, گمراہی میں گمراہی کرتے ہیں, شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں. عقیدہ خراب ہو, عقیدہ خراب ہونے والا کبھی کسی شخص سے وہ بخشا نہیں جائے گا, گنہگار بخشا جائے گا. جس کے ایمان میں خرابی ہے وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. تو فرمایا کہ دیکھو کہیں جو ہے تو فتنے میں شیطان نہ ڈالے. تو نسبت شیطان کی طرف کی قرآن ہے. حالانکہ اچھے برے ایمان جب لاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آمنت باللہ کما ہو بأسمائی و صفاتی و ملائکتی و کتبی, یہ سارے جو کرتے ہیں نا نسبت, تو کہتے ہیں کہ ہر اچھائی اور برائی کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہاں کہتے ہیں کہ فتنے میں ڈالا شیطان نے. حکم یہی ہے کہ جب برائی کا عمل کی نسبت ہو تو شیطان کی طرف کرو یا اپنی طرف کر لو, اچھائی کی نسبت ہو تو اللہ کی طرف کرو. قرآن فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول, ویزا مرد تو فہو یشفین. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دے. تو بیمار کون کرتا ہے؟ بیمار اللہ کرتا ہے, شفا بھی وہی دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ ہے ادب. جنت سے نکالا اللہ تعالی نے, نسبت کس کی طرف کی اللہ نے؟ شیطان کی طرف, کہ شیطان سبب بنا اس کا. ہاں جی, آپ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو, کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کہے گا؟ اللہ نے مجھ سے گناہ کرایا, یہ کہو گے. ہاں جی, جب توبہ کرتے ہو دربار خداوندی میں تو کیا کہتے ہو؟ یہ کہتے ہو اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں, میرا نفس بڑا ظالم ہے, میں نفس کے چکر میں آ کر, میں شیطان کے چکر میں آ کر اے رب کریم میں گناہ کر بیٹھا, تو غفور الرحیم ہے, تو بخش دے. ایسا کرتے نا, تو گناہ کی نسبت اپنی طرف کرو, برائی کی نسبت اپنی طرف کرو, شیطان کی طرف کر دو, لیکن اچھائی کی نسبت خالق کائنات کی طرف کرو. حالانکہ دونوں چیزیں اسی کی طرف سے آتی ہیں, خالق خیر و شر وہی ہے. تو فرمایا جیسے شیطان نے نکالا, لباس اتروا دیا, شرم گاہیں کھول دی, ننگیز کھل گئے, فرمایا تم بچو پھر شیطان کے فتنے سے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, یہ اتنا بڑا پاورفل ہے شیطان, انہو یراکم ہوا, یہ تمہیں دیکھتا ہے, وکبیلہ, اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے, من حیث لا ترونہم, کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تمہیں سے کس نے شیطان کو دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ یا اس کے قبیلے کو؟ لیکن فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے, یہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ہر جگہ سے دیکھتا ہے. اس نے کہہ دیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں تیرے بندوں کے دائیں آؤں گا, بائیں آؤں گا, آگے آؤں گا, پیچھے آؤں گا, لآکونن لہم صراطک المستقیم, میں ہر آدمی کے سیدھے رستے پہ بیٹھا ہوں. آپ مسجد میں آئے ہیں, درس پر آئے ہیں, آپ کے رستے میں یہ بیٹھا ہے, آپ کے دائیں بائیں چاروں طرف آ رہا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا. ہاں جی, آج ملکوں کی جو ہے جنگی ہوتی ہیں دوسرے ملکوں سے, کتنے بڑے بڑے ریڈار سسٹم سیٹ کیے ہوئے ہیں, کتنی بڑی بڑی دوربینیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں دشمن کو واچ کرنے کے لیے, اور دشمن کی ہر موومنٹ پر کروڑوں ڈالر, اربوں ڈالر, خربوں ڈالر لگتے ہیں کہ کہیں دشمن جو ہے اس کی موومنٹ ہم سے غائب نہ ہو جائے. اس کی ہر موومنٹ پر جو ہے ہر دشمن کی دوسرے پر نظر ہے, اور اس سے وہ نظر آتا ہے. لیکن شیطان وہ دشمن ہے کہ آپ جتنی بڑی دوربین لگا لیں، جتنا بڑا آپ ریڈار سسٹم سیٹ کر لیں، شیطان قرآن فرماتا ہے شیطان تمہیں نظر نہیں آتا، شیطان نظر نہیں، اتنا بڑا دشمن ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتا. لیکن یہ شیطان اگر نظر آتا ہے تو کیسے نظر آتا ہے؟ یہ شیطان اگر شیطان اتنے بڑے دشمن سے بچنا ہے تو کیسے بچتا ہے؟ شیطان خود کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے اللہ جو تیرے بندے ہیں نا، میرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں، میرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے اور وہ عمر ہوں تو ان شیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، فرمایا جس رستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو تو شیطان قریب آئے گا. یہ ریڈار ہیں، یہ دفاعی قوتیں ہیں مومن کے لیے کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف استغاثہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آ جاؤ. شیطان خود کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے اللہ جو تیرے بندے ہیں ان پر میرا کوئی چارہ نہیں چلتا، کوئی بس نہیں چلتا. جب وہ خود کہہ رہا ہے تو کیوں نہیں ان کے بندوں کی پناہ میں آ جاتا، کیوں نہیں ان بندوں کے سے جو ہے اپنا قرب اختیار کر لیتے؟ شیطان ہمارا نہیں کر سکے گا. شیطان وہ ہے جو تمہیں دیکھتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. صرف ایک شیطان نہیں، اس کا پورا قبیلہ. اور اس کا قبیلہ کتنا ہے؟ قبیلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبیلہ کہ جس کا دادا ایک ہو. یہ جو قبیلے ہماری زبان میں قبیلہ بولتے ہیں نا، کہ یہ فلاں قبیلے سے، کیا ان کا دادا ایک ہے، اس دادے کی ساری اولاد. تو شیطان اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطان اور اس کی ذریت پوری اولاد، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ ان شیطان یجری مجرا الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جہاں جیسے خون دوڑتا ہے، جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں شیطان جاتا ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے، بڑا پاورفل دشمن ہے. لیکن اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے ولیوں کا قرب اختیار کر، شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو شیطان کس کا دوست ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے، کافروں کا دوست ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان وہی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، ان کے دلوں میں انکار ڈالتا ہے. شیطان کے دوست دو چیزیں، ایک ہوتا ہے ولی اللہ، ایک ہوتا ہے ولی من دون اللہ. دونوں قرآن میں دونوں الفاظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ولی اللہ اولیاء اللہ، ایک ہوتا ہے ولی من دون اللہ اولیاء من دون اللہ. ایک اللہ کا دوست، ایک ہے اللہ کے علاوہ جو قوتیں ہیں شیطانی قوتیں، ان کا دوست. ٹریجڈی کیا ہے کہ جتنی آیتیں ولی من دون اللہ کی ہیں، اولیاء من دون اللہ کی ہیں، جو بتوں اور شیطانوں اور کفار کے حق میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، لوگ وہی آیتیں ولیوں پر چسپاں کر، کہ بت جو ہیں یہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے، ستویں پارے کے آخر رکوع پڑے ہم، یا یونا سدوربا مسلون فستا میں اولا، کہ اگر کسی بت سے مکھی جو ہے کوئی اوپر چڑھاوا اس کا، یا کوئی چیز چھوٹی سی اس سے لے کر اڑ جائے، بت میں یہ قوت نہیں ہے کہ اس سے لے سکے. ہم کب انکار کرتے ہیں؟ بت نہیں کچھ کر سکتا. تو یہ اولیاء اللہ پر یہ چسپا کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر، کہ جیسے بت کچھ نہیں کر سکتا، مکھی سے کچھ نہیں لے سکتا، کچھ بنا نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، یہ اللہ کے ولی بھی اس طرح کچھ نہیں کر سکتے. بھائی سترہویں پارے میں تو تب پہنچے، پہلے تیسرا تو پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ میں پرندہ بناتا ہوں مٹی سے، پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتا ہے. کیا یہ اس سے کم بات ہے؟ یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا نبی ہے جو پرندے بنا رہا ہے. وہ ولی من دون اللہ ہے جو بکھی اس سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس سے لے نہیں سکتا. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان. شیطان کہتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے دوست ہیں تیرے بندے ہیں، میرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں، کوئی بس نہیں چلتا. لیکن قرآن فرماتا ہے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطان کو دوست بنایا کن کا؟ جو ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہیں. تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے بندوں، اللہ کے پیاروں کی بلا میں آ جائے. یہ دو آیات کریمہ تھی جن کا آج درس ہوا، جس میں زیادہ تر جو ہے لباس کے اوپر گفتگو ہوئی، اور اس رکوع میں انشاءاللہ آگے بھی جو ہے لباس کے اوپر گفتگو ہوگی. اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے کفار لوگ اسلام سے قبل کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ لباس جو ہم نے پہنا ہوا ہے اس میں ہم گناہ کرتے ہیں. دیکھو تصور کتنا ان کا اچھا ہے، اس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں ہم اس سے اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں؟ تو ہم اللہ کے گھر کا طواف ایسے کریں گے جیسے ہم دنیا میں آئے. دنیا میں کیسے آئے تھے؟ کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے مرد اور عورتیں کعبے کا طواف کرتے. ایک روایت تو یہ آتی ہے، ایک روایت یہ آتی ہے کہ قریش جو تھے وہ کعبے کا طواف کپڑوں کے ساتھ کرتے، اور قریش کے علاوہ جتنے بھی دیگر لوگ تھے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہے، ان میں سے اگر قریش کسی کو اپنا کپڑا دے دیتے کہ تو اس یہ باندھ لے اور اس سے طواف کر، تو اس کے لیے جائز ہوتا، اور اگر قریش ان کو کپڑا نہ دیتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ مرد ہوتا یا عورت ہوتا، وہ سارے کپڑے اتار کر ایک چھوٹی سی لنگوٹی باندھ لیتے اور کہتے کہ قریش کے کپڑے میں تو ہم طواف کر سکتے ہیں کہ وہ قریش خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ان کا کپڑے جو ہے وہ ان کی یہ شان ہے کہ ہم اس کعبے سے کعبے کا طواف ان کے کپڑوں سے کر سکے، لیکن ہمارے کپڑے اس قابل نہیں ہیں، ان میں ہم گناہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے. وہ اپنے کپڑے اتار کر ایک لنگوٹی باندھ کر اس کعبے کا طواف کرتے ہیں. اللہ تعالی جل شانہ نے اس جو ہے ان کفار کے اس بات پر کہ وہ اس لباس میں کعبے کا طواف کرے، ننگے کا طواف کرے، اللہ نے فرمایا اے بنی آدم یہ لباس تو ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، تمہارے باپ کی میراث ہے، تم لباس پہن کر میری بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ پورا رکوع ختم ہوگا، اور آخری آیت جو ہے یا بنی آدم خضو زینتکم من کل مسجد، اس میں بھی تفصیل آئے گی، اے اولاد آدم تم خوبصورت کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، اچھی شکل و صورت بنا کر آؤ تم جب نماز میں مسجد کے لیے آؤ. عند کل مسجد، جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ، یہ نماز پڑھنے لگو تو خوبصورت لباس کے ساتھ نماز پڑھا کرو. اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ونفوض أمورنا إلى الله والله بصير بالعباد. صلى الله تعالى على حبيبنا شفينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.